جب بھی کسی مصنف کو، شاعر کو، مقرر کو یہ کہا جائے نا کہ ذرا کچھ نبی پاک کی شان میں لکھو، کتاب لکھنے والا ہو، نعت لکھنے والا ہو یا بیان کرنے والا، ایوری بڈی ایسٹانشڈ، شاکڈ، حیران کہ نبی پاک کی بات کرے کیسے، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان دو حدیثوں کو کتنے پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں بیان کر دیا۔ الحمدللہ اہل سنت کے ستارے صحابہ ہیں، کشتی آل رسول ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کا ادب ہے، اس لیے ہمارا بیڑا بڑی آسانی سے پار ہو جائے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ادب والوں کے ساتھ با ادب رہنا زندگی میں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار وہ ہے۔ اتنی حدیثیں ہیں، اتنے واقعات ہیں درود پاک کے فضائل پر کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ہمارے اوقات کار ختم ہو جائیں گے، فضائل درود کمپائل نہیں ہو سکتے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا کام ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں علماء فرماتے سینکڑوں جگہ پر، ویسے تو کم و بیش 6666 آیتیں ہیں، مگر سینکڑوں آیتیں وہ ہیں جس میں احکام ہیں، آرڈرز ہیں۔ قرآن میں کہیں رب نے فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکات دو، کہیں فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہیں فرمایا غریبوں کی مدد کرو، یعنی قرآن نے آرڈر دیے ہیں اللہ سے ڈرو۔ مگر اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ There is only one آیت in whole قرآن پاک، اور وہ آیت کون سی ہے؟ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بالکل درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ترجمہ سنیے گا اس کا اور ایمان تازہ کریں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، یقیناً there is a difference، یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے درود یہ ہے کہ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ بندوں اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، درود و سلام، سلامتی نازل فرما۔ لیکن یہاں بڑی خوبصورت بات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ ہستی ہیں، اور آپ وہ ہیں جو ہمارے جد امجد ہیں، ہم آدمی کہلاتے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ ان کو شرف کیا ملا؟ ان کو شرف یہ ملا کہ تمام فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ کروایا۔ بڑا شرف ہے نا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان وہیں سے راندہ درگاہ ہوا، بڑا شرف ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے بڑا شرف جو نبی پاک کو ملا وہ یہ آیت درود میں پتا چل رہا ہے۔ وہاں صرف فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ تو کسی کو سجدہ کرنے سے پاک ہے نا، مگر یہاں رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو تھوڑا عربی کا قاعدہ جانتے ہیں، طلبا بیٹھے ہوں گے، علماء ہیں، یسلون، اس آیت میں لفظ آیا یسلون، یسلون کا مطلب یہ بنتا ہے، یہ ایک بار درود نہیں پڑا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی پاک پر ایک بار درود پڑھ لیا ہے، اب تم بھی درود پڑھو، نہیں، ادھر فرشتوں نے ونس ان اے لائف ٹائم سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ادھر یسلون بتا رہا ہے کہ مسلسل درود پڑھے جا رہے ہیں، کنٹینیو ورک پر یہ دلالت کرتا ہے، یہ نہ رکنے والا عمل ہے اور نہ جانے کب سے جاری ہے، کب تک جاری رہے گا۔ اب ذرا سوچو نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجیں، اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے ہیں کتنے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نوبڈی نوز کتنے لشکر ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے، سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ دو حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر، مضمون ہے، آسمان پر، عرش پر، ساتوں آسمانوں پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے رب کی عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ ہیں، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے، آسمان چر چرایا، کبھی اسٹیج پر، تخت پر بہت سارے لوگ بیٹھ جائیں تو تخت چر چرانے لگتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آسمان چر چرایا، اور اس کو چر چرانے کا حق ہے، قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ ایک اور اچھی سی بات سن لو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ صرف مسلمانوں کو نعمت حاصل ہے، فرشتے جو آسمانی نوری مخلوق ہے نا، کوئی قیام میں ہی ساری زندگی گزار رہا ہے، کوئی رکوع میں ہی زندگی گزار رہا ہے، کسی کی ڈیوٹی سجدے میں ہی رہنا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، دو رکعت پڑھتے ہو، فرشتوں کی ساری عبادتیں اکیلے میں ادا کر لیتے ہو، یہ انعام ہے رب کا نماز، اس انعام کو حاصل کیا کرو۔ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے، حدیثوں کو پڑھیں نا تو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں فرشتوں کی، ڈیوٹیز بیان ہوئی ہیں، تو چند کیٹیگریز بیان کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حدیثوں سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا، استنباط کیا، نمبر ایک ملائکہ مقربین، نمبر دو حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، نمبر تین ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، نمبر چار جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر مامور فرشتے، بادلوں پر اور بارشوں کو برسانے پر مامور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، بادلوں کو چلانے والے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، کتنی کیٹیگریز ہیں، تو ہیں کتنے فرشتے۔ اب سنیے گا، امام نبہانی نے بھی فرمایا اور بزرگوں کی کتابوں میں لکھا کہ یاد رہے، یہ جو انسان ہے نا، یہ جنات کا دسواں حصہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس علاقے کے لوگوں کی کیلکولیشن چیک کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں بتایا جاتا ہے 7 ارب انسان ہیں، کم و بیش اپروکسیمیٹلی 700 کروڑ، ٹھیک ہے، اگر 7 ارب انسان ہیں تو 10 ٹائم جنات ہیں دنیا میں، تو کتنے ہو گئے ہیں؟ 70 ارب جنات، اوکے۔ اب بتایا کہ ان دونوں کو ملا لیں تو یہ جنوں انسان خشکی کے جانوروں کا دسواں حصہ ہے۔ اللہ نے اس خشکی پر کتنے جانور دیے، سارے جانور ملا لیں، گھوڑے، ہاتھی، بکرے، گائے، چوہے، بلی، آل ٹوگیدر جتنے جانور ہیں یہ سب ملائیں تو یہ انسان و جنات اس کا دسواں حصہ بنتے ہیں، تو جانور کتنے ہو گئے جناب؟ 700 ارب۔ اب بتاتے ہیں کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ سب مل کر پرندوں کا دسواں حصہ ہے۔ اللہ نے پرندے کتنے بنائے، آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں پرندے ایک ساتھ کبھی کبھی موو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک درخت پر سینکڑوں ہزاروں پرندے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں 7,000 ارب پرندے ہیں اس وقت. پھر کتابوں میں لکھا یہ سب ملا لیں تو یہ سمندری مخلوق کا 10واں حصہ بنتے ہیں. ویسے بھی سائنس بتاتی ہے کہ 67% پانی ہے, 33-34% خشکی ہے. ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی کہ اگر دنیا میں گوشت ختم ہو جائے, سبزی ختم ہو جائے, پھل ختم ہو جائے, پھر بھی سمندر جو ہے وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک فراہم کر سکتا ہے. اتنی اللہ نے اندر مخلوق رکھی ہے. تو اب کتنی سمندری مخلوق ہو گئی, اب تو کیلکولیٹر بھی جواب دینے لگ گیا, 7,000 ارب. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. اب فرمایا کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ. صرف زمین پر جو فرشتے موجود ہوتے ہیں 70,000 ارب ہو گیا. اب فرمایا ان سب کو ملا لو تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملا لو تو یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملا لو تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اسی کیلکولیشن کے ساتھ 7ویں آسمان تک پہنچو اور ان سب کو ملا لو تو عرش اور کرسی کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ معمولی جماعت بنتی ہے. فرشتے ہیں کتنے, دیر از نو کاؤنٹنگ, پاسبل ہی نہیں ہے گننا اتنے فرشتے. اب بتاؤ جو اتنے سارے فرشتے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کا کام کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کبھی امیجن کرو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں روزانہ کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں نہیں, ہماری پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ کتنے درود ہر لمحے آقا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. اب بتاؤ کیا ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ قبول کر لے ہمارا درود پڑھنا. احسان ہے رب کا ہم پر کہ ہمیں چانس دیا گیا, موقع دیا گیا. ادھر تو بارش ہے درود کی, رحمتوں کی, برکتوں کی. اے مومنوں تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے بھی کام سیدھے ہو جائیں. اب یہ ذہن ہونا چاہیے کہ سعادت دی گئی ہے مجھے, میرے درود کی نبی پاک کو حاجت نہیں. میں گناہگار, مجھے مغفرت کروانے کے لیے وظیفہ دیا گیا, گناہ معاف کروانے کے لیے وظیفہ دیا گیا, ایک موقع, ایک چانس دیا گیا ہے. وہ ہوتے نا بڑے لوگ, بڑے سیٹھ, بڑا جن کا کام ہو کروڑوں کا, وہ غریب آدمی ہے, صاحب کوئی کام دو, چل بھائی ضرورت تو نہیں لیکن تو بھی تھوڑا مال ڈال جایا کر میرے یہاں, غریب کا بھلا ہو جائے, ہماری میمنی میں کہتے کھٹا دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کا وظیفہ ہمیں موقع دیا گیا ہے, چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی پڑھ لو تاکہ تمہارے بارے نیارے ہو جائیں, تمہاری زبان پاک ہو جائے, تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں, نبی پاک کی شفاعت تمہیں مل جائے. زیادہ درود پڑھ لو تو مدینے کا بلاوا آ جائے گا, کثرت سے درود پڑھ لو تو آقا کی دید نصیب ہو جائے گی. ارے درود اتنی ہمیں زبردست چیز دے دی گئی ہے مگر پھر بھی لوگ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں, فضول باتوں میں وقت ضائع ہم کر جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارتے ہیں. سچ بتاؤ, باقی دن کی تو بات چھوڑ دو, آج صبح سے لے کر ابھی رات ہو گئی ہے, اپنے آپ سے سارے پوچھیں میں نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے, کتنی بار میری زبان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا. اے میلاد میں آنے والوں, اتنی خوبصورت محفل میں آئے ہیں, آج ایک نیت کر کے جائیں, میں بھی کروں اور آپ بھی کریں, کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. جب بھی کسی مصنف کو, شاعر کو, مقرر کو یہ کہا جائے نا کہ ذرا کچھ نبی پاک کی شان میں لکھو, کتاب لکھنے والا ہو, نعت لکھنے والا ہو یا بیان کرنے والا, سچی بات یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ پریشان ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بات کروں, کیسے بات کروں, کس موضوع پر بات کروں. بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھایا, بڑے بڑے فقہا نے لکھنے کی کوشش کی مگر لکھنے کے بعد اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. بریلی کے تاجدار نے بھی قلم اٹھایا, لکھنے کی کوشش کی، کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ ماں لکھو مولا کہوں کچھ ہے۔ اس کلام کی خوبصورتی بتاؤں، اعلیٰ حضرت اس کلام میں یہی ڈھونڈتے رہے کہ آقا کو کہوں کیا، کہنے کی تو باری نہیں آئی نا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہے کہ نبی پاک کی شان بیان کرنی ہے، کہوں کیا انہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان اے جانے تکلا کہوں تجھے، خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ایوری بڈی ایکچولی اسٹانش شاک حیران، نبی پاک کی بات کرے کیسے، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کوشش کی، کہیں کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، دیکھ دی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا اس سے ملا، پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، لکھتے لکھتے پھر عاجز ہوئے پھر بے قرار ہوئے پھر احساس ہوا کہ میری اوقات کیا ہے، لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ یہ بات ایسی نہیں لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ صاحب قرآن ہے مداح حضور، آج جو میرے بیان کا موضوع ہے نا وہ موضوع یہی ہے، لوگ کہتے ہیں یار قرآن و حدیث کی بات کیا کرو مولوی صاحب، چلو جناب آج فقط قرآن ہی کی بات کرتے ہیں، اور آج میں آپ کو قرآن سے نعت مصطفیٰ سناؤں گا، آج پڑھنا ہے رب کا کلام اور یہ دیکھنا ہے کہ رب نے قرآن میں کیا کیا فرمایا ہے، پنجابی شاعر کہتا ہے نا ذرا مل کر پڑھیں گے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن، مرضی سے پارا پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ پر نبی پاک کی نعت بیان کی ہے، آج مختصر یہ بیان تو ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے میں ساری رات بیان کرتا رہوں اور ورق قرآن کی کھول کھول کے پڑھتا رہوں اور آپ کو بتاتا رہوں کہ دیکھو رب نے اپنے حبیب سے بات کیسے کی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے آداب قرآن میں کیسے بیان کیے۔ دو تین واقعات تاکہ اور ایمان تازہ ہو اور نبی پاک کی صدا خانی کا جذبہ بیدار ہو۔ شاعر نے کہا نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی صدا خانی دراصل عبادت ہے، سنو آقا کی صدا خانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا، سنتے جاؤ ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں اپنے حبیب کی تعریف کس انداز میں بیان کی، پہلے کے دور میں صحابہ کا دور تھا، نبی پاک بیان کرتے تعلیمات دیتے صحابہ، ٹھیک ہے صحابہ اکرام سامنے بیٹھتے تھے۔ اچھا وہ دور ایسا تھا، اس میں کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی باؤنڈریز تھی، کوئی بڑے بڑے ہال تھے جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے کناتے لگا دی، مسلمان بھی بیٹھ جاتے تھے غیر مسلم بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دیتے، باتیں بتاتے، دین کی باتیں بتاتے، بیان فرماتے۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اسکول میں ٹیچر ہو کوئی استاد ہو کوئی بات بتائے اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، سر ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا، پارڈن پلیز انگریزی میں کہتے ہیں، پلیز ریپیٹ کم اگین۔ اس زمانے میں صحابہ کرام ایک لفظ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، حالانکہ اس لفظ کا معنی بڑا پیارا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائی، ونس اگین ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے، بڑا ادب تھا بڑے احترام سے وہ کہتے تھے، ریسپیکٹ کے ساتھ کہتے تھے۔ مگر اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے نا ان کی ٹرمینالوجی میں ان کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ بے ادبی والا گستاخی والا معنی بنتا تھا. تو یہودی بھی آگے بیٹھ جاتے اور کہتے رائنا یا رسول اللہ رائنا یا رسول اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ پہلے کنورٹ ہوئے تھے وہاں سے ان کو یہ اصطلاحات معلوم تھی ان کو یہودیوں کی یہ باتیں معلوم تھی وہ یہ اصطلاح کو جانتے تھے. انہوں نے ان گستاخوں کو پکڑ لیا کہ خبردار اللہ کے دشمنوں اگر تم نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کے صحابہ بھی تو کہتے ہیں نبی مسلمان جو ہیں نبی پاک کے جو ساتھی ہیں وہ بھی تو رائنا کہتے ہیں ہم بھی رائنا کہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ نبی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے دل میں بڑی جس کو کہنا دکھ تھا رنج تھا کہ حضور یہ لفظ رائنا صحابہ کو کہنا کہا کریں کیونکہ یہودی اس سے مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنی اصطلاح میں اپنی ٹرمینالوجی میں یہ لفظ کہہ کر آپ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اب سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا دستور ہے بادشاہ ہو وزیر ہو کوئی بہت بڑا سیٹھ ہو اس کے نوکر اس کے امپلائی اس کے سیکرٹری بتاتے ہیں صاحب سے ملنا کیسے ہے ٹائمنگ کیا ہے لباس کون سا ہوگا ڈریس کوڈ کیا ہوگا بات کیسے کرنی ہے کتنی دیر کی میٹنگ ہے یہ دنیا کا دستور ہے. دربار مصطفیٰ کی شان دیکھو اس کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو راعنا نہ کہو. پھر کیا کہیں قرآن نے دوسرا ورڈ دیا وقولوا انظرنا. کہو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے انظرنا نظر کرم فرمائیے. اچھا صرف یہی بات ختم نہیں ہو گئی واسمعوا اور غور سے پہلی باری بھی سن لیا کرو. نبی پاک کو بار بار کیوں ریپیٹ کرنا پڑے بیٹھے ہو تو توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ واسمعوا ایک ہی باری میں غور سے سنو. اور آگے فرمایا وللکافرین عذاب الیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ آیت نبی پاک کی شان کیسے بیان کرتی ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تو جملہ کہا جا رہا تھا نبی پاک کی فرما دیتے کہ بھئی آئندہ رائنا نہ کہنا کوئی اور جملہ کہو. قرآن کو جواب دینا پڑا رب کو نبی پاک سے کیا محبت کیا انداز ہے محبت و پیار کا. اللہ کریم کیسا مہربان ہے اپنے حبیب پر کہ قرآن جواب دے رہا ہے رائنا نہ کہنا انظرنا وانظرنا کہو. اور پہلی باری میں سن لو نا بار بار میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو دہرانے کی. اور جو یہ آخری آیت کا جز ہے نا علماء نے اس میں ڈیبیٹ کی کہ فوراً کافروں کا عذاب کیوں بیان ہوا وللکافرین عذاب الیم. تو اس جملے سے اس آیت کے جز سے پتا چل رہا ہے کہ جس نے بے ادبی کی وہ ایمان سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی تعظیم نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے. اور ذرا سی بے ادبی بھی بلکہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کا دوسری لغت میں دوسرے انداز میں کوئی اور معنی بنتا ہو. تو ہمیشہ یاد رکھو با ادب با نصیب. قرآن کی یہ آیت ادب کا درس دے رہی ہے کہ نبی پاک کے دربار میں اپنے بڑوں کے دربار میں کتنا ادب ہونا چاہیے. با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. ہمیشہ یاد رکھو با ادب لوگوں کے ساتھ رہا کرے. آج کل یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہو گیا ہے یار. میں تو سب کی سنتا ہوں کوئی بھی کلپ آ جائے میں دیکھ لیتا ہوں میں تو ان کی بھی سنتا ہوں میں ان کی بھی سنتا ہوں. نہیں جناب جس کے دل میں ادب نہیں ہے جس کی زبان پر ادب نہیں ہے جو بزرگوں کا تذکرہ ادب کے ساتھ نہیں کر سکتا اس کی بات سن کر کون سی ہمیں اچھی بات ملے گی. عجیب کانسیپٹ بن گیا ہے. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت والوں تمہارے مقدر کیسے اچھے ہیں. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو ہمیں پیار بھی اسی سے کرنا ہے جس کی زبان میں ادب ہے جن کی انداز میں ادب ہے. ہم نے بات بھی اسی کی سننی ہے جو اللہ رسول صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. بریلی کے تاجدار سے سیکھو اہل سنت والوں کا عقیدہ کیسے بیان کیا. سبحان اللہ. دو حدیثیں اور ان دو حدیثوں کو کیسے موتیوں کی طرح اعلی حضرت نے پھرو دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اقتدیتم. نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں جن کی بھی اقتدا کرو گے جس کو بھی فالو کرو گے آپ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث پہ نبی پاک فرماتے ہیں، میری آل، حدیث پاک کا مضمون ہے، میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ بتائیے تو صحیح، اس دنیا میں بہت مشکل ہے زندگی گزارنا، کیسے بیڑا پار ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا نا تو ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے۔ دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی تھی، اچھی کشتی اور ستارے۔ ستارے دیکھ کر کشتی اچھی ہوتی، بیڑا پار لگ جاتا، سفر کمپلیٹ ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے ان دو حدیثوں کو کتنے پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں بیان کر دیا، الحمدللہ اہل سنت کے ستارے صحابہ ہے، کشتی آل رسول ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کا ادب ہے، اس لیے ہمارا بیڑا بڑی آسانی سے پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ادب والوں کے ساتھ با ادب رہنا زندگی میں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ جس کو اللہ نے زندگی میں کوئی مقام دیا ہے وہ یہ نہ بھولے کہ اب بڑوں کا ادب بھول جائے، پیسہ آ گیا ہے تو بزرگوں کو بھول جائے۔ زندگی میں کوئی مقام کیوں نہ مل جائے، کوئی عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کریں، کوئی سید زادہ ہے اس کا ادب کریں، کوئی عالم دین ہے اس کا ادب کریں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو، دل و جان سے ادب کریں، شہر مدینہ کا ادب کریں، مدینے کی چیزوں کا ادب کریں۔ بیسیکلی یہ سارے ادب رسول اللہ کا ادب ہے، کیونکہ آقا سے ان کو نسبت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا سید صاحبان کے بارے میں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینِ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب چلتے دوسری آیت کی طرف، سبحان اللہ، بہت ساری آیتیں ہیں، میں چند ہی بیان کر سکوں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، مسلمان جب مکے میں تھے، تو ہم مسلمان جب مکے میں تھے اعلان نبوت کے بعد نماز جب فرض ہو گئی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینے آ گئے حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، 17 مہینے تک، سن 2 ہجری آ گیا، 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب جو زمانے کے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ کمال ہے، تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے، ہمارے قبلے کی طرف سارے مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ بار بار کا ٹانٹ کرنا، بار بار کا طنز کرنا، نبی پاک کے دل کو، پیارے آقا کے قلب کو تکلیف پہنچتی تھی، نبی پاک رنجیدہ ہو جاتے۔ اب ایک دن کیا ہوا، نبی پاک نے کہا کہ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، شاید ابھی وہی آ جائے، ابھی حکم آ جائے، ابھی یہ فرمان آ جائے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر، تمنا تھی، آرزو تھی، اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے، اللہ کو اپنے حبیب کا یہ بار بار نظر اٹھانا کیسا پسند آیا کہ اس کا ذکر قرآن نے پیارے انداز میں کیا ہے۔ سنو، یہ ناک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تمہارا بار بار نگاہ اٹھانا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب، اس قبلے کی طرف منہ پھیر دو جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس میں رب کی خوشی ہے، اے محبوب ادھر رخ کر دو جدھر تیری خوشی ہے، اللہ چاہتا ہے محبوب کی رضا۔ اب سنو، قرآن میں آگے رب فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ اب یہ حکم آیا کیسے؟ اللہ اکبر، اس سے بھی رب کی کیا مصلحت ہوگی، مشیت الہی کیا ہے؟ ارے وہی جو ہے وہ نماز سے پہلے آ جاتی، پیارے آقا صحابہ کو بٹھاتے، اناؤنس کرتے، مسلمانوں مبارک ہو، اب کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے، پھر مصلی کعبے کی طرف کرتے، پھر نیت کرتے منہ میرا کعبے کی طرف، صحابہ بھی اپنی صفے بناتے، نہیں نہیں، دنیا کو بتانا تھا کہ صحابہ ادب کتنا کرتے نبی پاک کا، پیارے آقا کے فرما بردار کیسے تھے، نبی پاک کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا۔ چار رکعت والی نماز، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز، آقا نے نماز شروع کی، رخ ہے بیت المقدس کی طرف، دو رکعتیں ادا کر لی ہیں ڈیورنگ دا نماز، دوران نماز یہ وہی نازل ہوتی ہے، اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جدھر تیری مرضی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس ادھر تھا اور کعبہ ادھر تھا، 20 ڈگری کا ڈفرنس، 30 ڈگری کا ڈفرنس، نہیں جناب، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا، ٹوٹل اباؤٹ ٹرن تھا۔ نبی پاک نے دو رکعت کے بعد اپنا رخ تبدیل کر دیا، نماز میں صحابہ نے پوچھا نہیں، حضور یہ کیا کر رہے ہیں، ہیں حضور دو رکعتیں ادھر دو رکعتیں ادھر، ہیں آج بہت سارے کوئسچن لوگ کرتے ہیں نا، یہ حکم کیوں ہے شریعت کا، جناب کوئی لاجک بتائیں، ہمیں شریعت کے حکم کی سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ اللہ کے بندوں سیکھو، صحابہ تھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا نے ٹرن کیا، سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا، رہتی دنیا کو میسج دیا، اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں، صحابہ کو معلوم تھا، ارے یہی تو آقا ہے جنہوں نے نماز عطا فرمائی ہے، انہوں نے ہی کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ان کے کہنے پر ادھر رخ کر دیا، انہوں نے رخ تبدیل کیا، ہم نے بھی رخ تبدیل کر دیا۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی پاک وہ ذات ہے جن کے ذریعے رمضان ملا، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ارے رحمان ملا ان کے صدقے، جو ملا ہے آقا کے در سے ملا ہے۔ اور جب نبی پاک کا فرمان آ جائے پھر یہ نہ کہو لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ پنجابی والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں، ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، منن والا ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جا سکتی۔ اب بتاتا ہوں اعلی حضرت کیسے کمال کے شاعر ہیں، کمال کی قرآن کی انٹرپریٹیشن، احادیث کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں، شرح اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ پتا کیا چلا، رب نے قرآن میں کیا کہا، محبوب ادھر رخ کر لو جدھر تمہاری رضا ہے، جو تمہیں پسند ہے اب وہی قبلہ ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، 17 مہینے جتنے لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ نبی پاک نے بھی رخ کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز مقبول، ان دنوں میں جس نے کعبے کو رخ کیا نا اس کی نماز مردود، قبول نہیں، کیونکہ ادھر کا حکم تھا۔ اس کے بعد جب نبی پاک نے کعبے کو قبلہ بنا لیا، اب جو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بکر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اللہ کے حبیب راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے۔ تو پتا چلا قرآن بیان کر رہا ہے نبی پاک کی شان کو، قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سورہ کوثر میں کیسے بیان ہوئی، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اب علماء نے اس میں بحث کی ہے، علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا کی، علم بھی دیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی، مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، کثرت فتوحات کا آپ کو اعزاز دیا، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں ایسی عطا کی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی۔ انا عطینا کل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سید اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. سبحان اللہ، نبی پاک کی شان رب نے کیسے کیسے اور کہاں کہاں بیان کی، مزید بتاتا ہوں، مگر کچھ حوض کوثر کے بارے میں سن لو. حوض کوثر، سوال یہ ہے قیامت کا دن تو بڑا گرمی کا دن ہوگا نا، آج یہاں پر تھوڑی دیر ہم گرمی میں بیٹھ جائیں، پیاس لگتی ہے اور بار بار لگتی ہے، ایک بار پانی پینے سے پیاس بجھتی نہیں. قیامت کا دن اور اس دن گرمی بھی شدید ہوگی، کتنا پانی چاہیے ہوگا اور ملے گا کہاں سے؟ نبی پاک کو رب نے حوض کوثر عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہو، شربتن ہنیئتن مریئا لا نظما بعده ابدا. سبحان اللہ، یہ حوض کوثر ایسا حوض ہے، یہ ایسا جام ہے، ایک بار کوئی پی لے گا تو اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی. اور نبی پاک کا کہ یہ کوثر ہے، مگر سوال یہ ہے، اتنے سارا مجمع ہے یہاں، ایک بھائی شربت بانٹنا شروع کریں تو شاید وہ شربت والے بھائی گر جائیں گے، اتنے سارے لوگ جب ٹوٹیں گے اس پر تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، تو حوض کوثر پر پہنچیں گے کیسے؟ جام ملے گا کیسے؟ ہماری پیاس بجھے گی کیسے؟ واٹ از دا سولوشن ٹو گو آن فاسٹ ٹریک؟ سنو، یہ نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں آب کوثر کا پیالہ اسے نصیب ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا. جلدی درود پڑھو اور پڑھتے رہو، آب کوثر جلدی مل جائے گا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا، ایک اور حدیث، جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا. کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافر کو پانی پلانے والا ہوگا. پانی پلانے والے، روزہ دار کو افطار کرانے والے، کثرت سے درود پڑھنے والے، یہ وہ عمل ہیں جو حوض کوثر پر جام کوثر دلوائیں گے. سبحان اللہ، مجھے ایک بات یاد آ گئی، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. کبھی زندگی میں موقع ملے نا، آب زمزم کا پیالہ ہاتھ میں لے کر جب گنبد خضرا سامنے ہونا، تو یہ شعر آقا کی بارگاہ میں سنانا. سید اعلی حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے، لکھتے ہیں حضور میں تو گناہگار ہوں، قیامت کا دن ہوگا، نیک لوگوں کو آپ جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں، حضور میری تو کوئی اوقات نہیں، اس دن اگر ایک قطرہ بھی مل گیا نا آپ کے کرم سے، تو یہ قطرہ بھی میرے لیے کافی ہوگا. اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں،
تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے، تیری آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے، تیری جس دن تیرا جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا.
اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما. تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے معاشر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے معاشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں. اللہ کرے کہ نبی پاک ہم گناہگاروں پر ایسا کرم فرما دیں. بہرحال قرآن کی آیتیں تو اتنی، اب ایک سمری پیش کر دیتا ہوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، کہ نبی پاک کا کیسے کیسے ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. آپ نے ہر جملے پر با آواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے. ایمان تازہ ہوگا کہ میرے آقا کو رب نے قرآن میں کس طرح پکارا ہے. سورہ فتحہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبیٰ فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، اور داعی اللہ فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر ایک میں آپ کو یاسین کہا گیا، سورہ طہٰ آیت نمبر ایک میں طہٰ فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر اور نذیر فرمایا گیا، سورہ مزمل میں آیت نمبر ایک میں آپ کو مزمل فرمایا، سورہ مدثر میں آیت نمبر ایک میں آپ کو مدثر فرمایا، سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی فرمایا، سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ اب بتاؤ قرآن میں کیا ہے؟
دستا کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو جیڑا مرضی سے بارا، پڑھ کے تو
یہ نبی پاک کی شان ہے، تو خوش نصیب ہے وہ لوگ تو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہ حق ہے امتی پر نبی پاک کا کہ ان کی مدح سرائی کرے۔ ماشاءاللہ یہ ناتواں جو ناتے پڑھتے ہیں نا، ان کی تعظیم کیا کرو، عزت کیا کرو، نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ نبی پاک کے دور سے جاری ہے۔ پیارے آقا حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھا کر نبی پاک فرماتے حسان نعت پڑھو، آقا نبی پاک کی شان بیان کرتے۔ کتنا کمال کا شعر ہے، وہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج اس شعر کا مطلب سمجھ لو گے تو بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یہ شعر کسی پاک و ہند کے شاعر کا نہیں، 200-400-500 سال پہلے کسی شاعر نے نہیں لکھا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آقا کے در کے نعت گو شاعر تھے، آقا کے دور میں نبی پاک کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھ لی، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ذرا تو رک جاتا ہوں، ساتھ ساتھ یہاں آج کے دور کی نعت خوانی بھی ملا دوں، اگر حسان بن ثابت یہ کہیں اور آج اردو میں نعت خواں جھوم کر سنائے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اب سنو آگے کہتے ہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا اس جملے کو یاد رکھنا۔ اب چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی بات تو حسان بن ثابت کہتے رہے، خلقت مبرئا من کل عیب۔ اور اب آخری بات کیا کہتے ہیں، انک قد خلقت کما تشاء، حضور رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پتا چلا کہ نعت خوانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صحابہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، اور یہ نصیب والوں کے مقدر میں آتا ہے۔ ابھی تو ساری باتیں ہوئی ہیں، نبی پاک کی شان بیان ہوئی، اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے کہ رب قرآن میں نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے۔ سچی بات بتائے کہ جب یہ واقعات سنتے ہیں نا، یہ باتیں سنتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے۔ فخر بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ فخر اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے نبی کا امتی بنا دی، کتنے بڑے آقا ہمیں عطا فرما دیے جن کا مرتبہ یہ ہے. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو کجا من کجا, ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے نا. اللہ نے مجھے نبی پاک کا امتی بنا دیا, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی. اور پھر سوچو اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے آقا کا ہم سے رابطہ کیسا, ہماری یاد کیسی, ہماری فکر کیسی. نبی پاک دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا, الصلوۃ والسلام. دنیا میں آئے ہمیں یاد کیا, راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے مگر اللہ کے حبیب مجھے اور آپ کو یاد کرتے رہے, دعا کرتے رہے. جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا, نبی پاک کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی, صحابی رسول نے دیکھا کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدایں. قبر میں بھی ہمیں یاد رکھا, آج قبر منور میں بھی یاد رکھا ہے, اور کل محشر کے دن بھی شفاعت فرمائیں گے. نبی پاک کی حدیث سنو, آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کل قیامت کا دن ہوگا, انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے. میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. ایسے آقا ملے. پھر سچ بتاؤ امتی کا کام کیا ہونا چاہیے, احسان مند ہونا چاہیے یا احسان فراموش ہونا چاہیے؟ اتنے بڑے آقا, اتنے بڑے مرتبے والے ہمارے آقا ہمیں یاد رکھیں, ہمارے لیے دعائیں کریں, ہمارے لیے آنسو بہائیں, ہمیں قیامت کے دن تلاش کریں, اور امتی انہیں بھول جائے, امتی ان کی باتیں نہ مانے, ان کے فرامین پر عمل نہ کرے. سیدی اعلی حضرت جوڑتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہمیں نبی پاک کو یاد رکھنا. نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یاد رکھو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے, ضرور ناخوانی ہو, ضرور چراغا ہو, ضرور نبی پاک کے ذکر کو بلند کیا جائے, مگر پانچ وقت کی نماز بھی پڑھی جائے. امیر اللہ سنت بڑی پیاری بات فرماتا, ہم نیاز کھانے والے نیازی ضرور ہیں مگر اس سے پہلے ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں. آئیے آج نیت کریں, سب نیت کر کے جائیں. ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا گیا, ایسے پیارے آقا ہمیں ملے. آؤ آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نبی پاک ہمیشہ سچ سکھاتے رہے. آقا کا امتی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے, غلام رسول کی زبان پر کیسے جھوٹ آ سکتا ہے؟ نیت کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی مسلمان کو دھوکا نہیں دیں گے. نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. سنت کی اہمیت بتایا, پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو آج سے نیت کریں کہ نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے. چیک کریں کہ میں کس کس عمل میں سنتوں پر عمل کر سکتا ہوں. عمل کرتے جاؤ, آقا کا قرب ملے گا, وہ جنت میں بھی ساتھ لے جائے گا. سنتوں بھرا ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, اس ماحول سے وابستہ رہے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.